الحمد لله سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والجبروت إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اسی حدیث کا دوسرا حصہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حدثکم حدیثاً فحفظوہ. ایک شروع میں فرمایا تھا آپ نے, دوبارہ پھر فرمایا آپ نے کہ اس حدیث کو یاد کر لو. میں تم سے ایک اور حدیث بیان کر رہا ہوں, اس کو بھی یاد کر لو. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام متعدد حدیث بیان کرتے رہے, میں کبھی یہ نہیں کہا اسے یاد کر لو. بات جگہ پر اس کے سیاق و سواق سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ ان کی اہمیت بہت ہے. آپ نے فرمایا انما الدنیا لأربعۃ نفر, دنیا جو ہے وہ چار آدمی پہ منقسم ہوتی ہے, عبد رزقہ اللہ مالا وعلما. ایک تو وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے علم سے بھی نوازا ہے اور مال سے بھی نواز دیا, دونوں چیزیں سدھی ہوئی ہیں. تو کیا کرتا ہے وہ یتقی فیہ ربہ, جو اس کے پاس علم ہے اور جو مال ہے اس میں وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے کہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے تو مجھے رب سے ڈرنا چاہیے, اس نے مجھے دولت دی ہے تو دولت کا استعمال صحیح ہو, اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو فی رحم رحم, اور اس علم اور مال کے ذریعے سے وہ رشتوں کو بھی ملا رکھتا ہے. یہ نہیں کہ عدو اقارب کو نظر انداز کر دیا, ان کو چھوڑ دیا, ایسا نہیں ہے. اور تیسری بات فرمائی وہ یاد ہوں للہ فی حقا, اور وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں حق کیا ہے, علم کے لحاظ سے کیا حق ہے کہ لوگوں تک پہنچانا, لوگوں کو صحیح چیز سے باور کرانا, اللہ کے دین کو پھیلانا, یہ بہت سی اس کی رسپانسبلٹی سامنے آ جاتی ہے. اور مال کو دیا ہے تو مال کے لحاظ سے مال کہاں کہاں خرچ کرنا ہے, اللہ کا حق کیا ہے, کہاں دینا ہے, ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتا ہے, فراموش نہیں کرتا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فبہذا افضل المنازل, تو یہ شخص جو ہے یہ منزل کے لحاظ سے افضل ترین آدمی ہے کہ جس کو اللہ نے مال بھی دیا, اس کو علم بھی دیا, وہ علم کا بھی صحیح حق ادا کرتا ہے اور مال کا بھی صحیح حق ادا کرتا ہے. تو وہ تمام جو منزلیں بنائی اللہ تعالیٰ اس میں سب سے افضل ہے. آج فرمایا اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دن رزقہ اللہ علما ولم یضعف مالا, دوسرا آدمی وہ ہے کہ جس کو اللہ نے علم تو دیا مگر اس کو رزق نہیں دیا, ماں دولت نہیں دی, وہ غریب ہے, وہ ہو صادق نیت اور اس کی نیت سچی ہے, نیت کا خراب نہیں ہے, نیت میں میل نہیں ہے کسی قسم کا. وہ کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے یقول انا لی مال, اگر میرے پاس مال ہو تو عمل تو عملہ فلانی کدا و کدا, تو میں فلاں آدمی کے جو عمل کر رہا ہے میں اس جیسا عمل کروں گا. مطلب کیا کہ علم کے لحاظ سے تو میں اللہ نے مجھے خود کفیل کیا, دولت میرے پاس نہیں ہے. تو جس کا ذکر پہلے کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس کے پاس علم بھی ہے اور دولت بھی ہے وہ دونوں کا صحیح استعمال کرتا ہے, دونوں کا خیال کرتا ہے. تو یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ علم تو میرے پاس ہے لیکن دولت نہیں ہے, اللہ اگر تمہیں دولت دے دے گا تو میں ایسے ہی کروں جیسے کہ وہ آدمی کر رہا ہے جس کو دولت دی ہے. اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا حضرت حسد کا کچھ نہ حسد نہ کیا جائے مگر دو چیزوں میں حسد کر سکتے ہیں. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جس کو اللہ نے مال دولت دی ہے اور اس دولت کو وہ دین کے کاموں میں خرچ کرتا ہے, جہاں جہاں لگانا چاہیے وہاں خرچ کرتا ہے, تو اس کو حسد کرنے میں کوئی پکڑ نہیں ہوگی, وہ بھولے گا نہیں بلکہ اس کو ترقی دے دے گا اللہ تعالیٰ. تو کیا فرمایا آگے, آگے فرمایا اجرہ اجر کا وہ آدمی اس کا اجر ہوما سوان, اس دونوں کا اجر برابر ہو جائے گا. ایک آدمی تو وہ ہے جس کو دولت بھی ہے علم بھی ہے وہ صحیح استعمال کرتا ہے, ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس علم ہے دولت نہیں ہے مگر وہ دولت کی تمنا کرتا ہے, وہ نیت ہوں اس کی نیت ہے. سوا ہوما اجر ہوما سوان دونوں کا اجر برابر ہے کیونکہ اس کو دیا نہیں ہے لیکن وہ نیت رکھتا ہے کہ مجھے اللہ کا دولت دے دے گا تو میں اللہ کے راستے میں فرض کروں گا. تو وہ حضرات جو غریب ہیں اللہ نے ان کو مایوس نہیں کیا بلکہ اس مالدار آدمی کے مد مقابل کھڑا کر دیا اجر کے لحاظ سے. چوتھا آدمی نہیں یہ آدمی ہو گیا تیسرا آدمی وہ اب دن رضا کا ہو جاؤ مالن ولن یوز ہو گئی من. تیسرا آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا اس کو علم نہیں دیا, وہ یک بٹو فی مال ہی بغیر ہی, اور پھر وہ اپنے مال کو جس کا وہ حقدار ہے مال اس کو بہتر خرچ کرتا نہ اس کو خرچ کرتا نہ اس کو حسنا کرتا ہے, تمام مالوں میں مانگ اور پھیر ہے. وہ آگے فرمایا بلا یتقی فیہ ربہ بلا یتلا فیہ رحمہ بلا یعلم للہ فیہ حقا. تینوں باتیں اس میں نہیں ہیں, نہ یا اس دولت کی بنیاد پر اللہ سے ڈرتا ہے, نہ رشتوں کو بلایا رکھتا ہے اور نہ اس میں اللہ کا حق ادا کرتا, تینوں معاملوں میں فیل ہو گیا. پھر کیا فرمایا وبہذا اخبث المنازل, یہ آدمی جو ہے نا یہ تمام جتنی منزل ہیں خراب خبیث قسم کی ان میں سب سے زیادہ برا آدمی ہے کہ جس کو اللہ نے دولت دی اور اس دولت کا صحیح استعمال نہیں کرتا. چوتھا آدمی واپن لم یرزقہ مالاً ولا علماً, نہ اس کو مال دیا نہ اس کو علم دیا. فیقول وہ کہتا ان لی مالاً, میرے پاس مال ہو تو میں فامل کو عملہ فلانی میں ایسا عمل کروں جیسے یہ آدمی کر رہا ہے. جو خبیث آدمی ہے نا وہ چاہتا کہ مجھے اگر دولت مل جائے تو میں ایسا خرچ کروں جیسے یہ خرچ کر رہا ہے. تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدمی بہت برا ہے, بہت برا ہے. اب دو جوڑے جوڑے ہو گئے آدمیوں کے, چار آدمیوں سے ایک آدمی تو وہ ہوا کہ جو علم اور دولت کو صحیح استعمال کرتا ہے اسی تمنا کر سکتے ہیں ہم, ایک آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس مال ہے علم نہیں ہے مگر وہ مال کا غلط استعمال کرتا ہے اسی تمنا ہم نہیں کر سکتے, اور جو تمنا کرتا ہے اس نے تو کیا فرمایا وزرو ہوگا سوال, ان دونوں کا گناہ برابر ہے. جو آدمی پیسے کا غلط استعمال کر رہا ہے وہ تو کر رہا ہے نا, لیکن اس کو دیکھ کر اس کی نیت کرنا کہ مجھے بھی یہ پیسہ مل جائے تو میں بھی ایسے ہی خرچ کروں گا, تو پھر وہ بھی آدمی گناہ میں اس کے ساتھ برابر کا شریک ہو گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا بڑا اجر ہے, اللہ کے راستے میں علم کو پھیلانے کا بڑا اجر ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھنا تو دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ ادھر جا رہے ہیں, اگر اللہ نے ہمیں پیسے دیے تو کہاں ہم خرچ کرتے ہیں, اور اللہ نے ہمیں علم دیا ہے تو علم کا صحیح استعمال ہو رہا ہے یا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا کسی کے لیے بھوک لگتے ہوئے اس علم کا استعمال ہو رہا ہے. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ آدمی فیل ہو جائے گا. بہرحال یہ سلسلہ چلے گا تھوڑا سا اور آگے اگلے خطبے میں انشاءاللہ بتاؤں گا. شعبان کا مہینہ ہے اور آپ ظاہر ہے کہ کان لگا رہے ہوں گے کہ شعبان کے مہینے میں کچھ نہیں ہے, تو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ تقریباً 13 تاریخ ہوگی شعبان کی, جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں مسلسل روزے رکھتے تھے 15 تاریخ تک. اس کے بعد ترمذی کی صحیح حدیث ہے, آپ نے منع فرمایا کہ پھر 15 کے بعد روزے مت رکھو, پھر رمضان کے لیے تیاری کرو. صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ کم سے کم جو آدمی مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا 15, تو کم سے کم وہ ایک روزہ رکھ لے 15 تاریخ کا. تو یہ ایک قسم کی آسانی دی ہے شریعت نے کہ کہاں 15 روزے اور کہاں ایک روزہ, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو 15 روزے رکھتے تھے, تو ہاں ایک رکھ لیں تو کوئی مزاح کاری سے ہم کر سکتے ہیں. زیادہ اس روزے کہ آپ 15 تاریخ روزہ رکھیے, بہت اجر اور بہت ثواب کا کام ہے. ایک حدیث کے سلسلے میں, شعبان کے سلسلے میں ابن ماجہ کی جھوٹی حدیث ہے, قوم لیلا و قوم نہارا, کہ اس کی رات کو قیام کرو اس کے دن میں روزہ رکھو. رات کے قیام کے سلسلے میں کوئی حدیث نہیں ہے صحیح, سب گھڑی گھڑائی حدیثیں ہیں, جھوٹی حدیثیں ہیں, باطل ہیں, منکر ہیں, کوئی روایت بھی صحیح کو نہیں پہنچتی. اس سلسلے میں کتابچہ موجود ہے, شعبان کا مہینہ اور شب برات, وہ آپ پڑھیں گے تو مزید اس میں آپ کو معلومات ہو جائے گی. اس سلسلے میں لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گئی تھی قبرستان, آپ منع کرتے ہیں. تو وہ حدیث جو ہے صحیح مسلم میں ہے, مگر وہ شعبان کے سلسلے میں نہیں ہے. یہ تو ضرور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا اور کہا کہ جائیں جنت البقیع کے جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے دعائے بخشش کر. تو نبی علیہ السلام دعائے بخشش کرنے کے لیے قبرستان گئے, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھی پتہ نہیں کہا جا رہے ہیں, بیوی ہیں تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو گنجائش ہوتی ہے شک کرنے کی, کیونکہ وہ غیر اس ایکشن سے تھے کہ جس سے شک ہو سکتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر میں اور آپ آ کے لیٹ گئے, کپڑے اتار دیا آپ نے, کپڑے اتار دیا آپ نے. یہ بھی غور کیجیے گا, بعض لوگ غیر ضروری غیر اختیار کرتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کو کھانے کے بعد یا رات کو کھانے کے بعد سوتے تھے, تو کپڑے مطلب جو قمیض وغیرہ ہوتا ہے گرمی ہے یا کوئی سونے کے کپڑے ہو سکتا الگ رکھے ہوں وہ پہن لیتے ہوں. اس قسم کی روایت بہت ملتی ہیں اور بھی کئی جگہ روایتیں اس سلسلے کی. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں, جبریل علیہ السلام آ گئے, ان کو اشارہ کیا تو عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں جاگ رہی تھی, مگر میں نے آپ پہ ظاہر نہیں کیا کہ میں جاگ رہی ہوں. آپ کو اشارہ ملا, آپ نے چپکے سے اپنی چادر لی, کپڑے پہنے, چپکے سے جوتی پہنی, دروازہ ہلکے سے بند کیا اور باہر نکل گئے. وہ سمجھ آئے صدیقہ پتہ نہیں کہا جا رہا ہے, اپنے شوقوں کی بات نہیں جا رہی, کیونکہ آپ کے سوچ ان کے علاوہ آج بھی اور تھی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اس وجہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں جا رہے ہیں وہ نکل گئی پیچھے, اور پیچھے پھر جگہ چپ چاپ جگہ آپ قبرستان گئے اور وہاں کے جو لوگ مدفون ہیں دعائے بخشش فرمائی آپ نے, اور کافی دیر آپ دعائے بخشش کرتے رہے, ہاتھ اٹھائے رکھا ہوا. اس کے بعد آپ واپس ہوئے, اب ان کی کوشش یہ تھی کہ میں ان آپ سے پہلے بستر پہ پہنچ جاؤں, اگر مجھے بستر پہ نہیں پائیں گے تو آپ کو علم ہو جائے گا کہ عائشہ کہاں گئی تھی. بہرحال وہ لبک جھپک جلدی جلدی محسوس تو ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیچھے پہ میرے ہے, پر آپ نے دیکھا کوئی نہیں تھا اور وہ نکل کے فوراً آگے بستر پہ لیٹ گئی, کیونکہ آپ کے پہنچنے میں وقت نہیں لگا تو ان کا سانس پھولا ہوا تھا. اس بات سے آپ نے پوچھا کہ عائشہ کیا بات ہے, آسان چڑھا ہوا آپ کا؟ نہیں کچھ نہیں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا بتاؤ تو میں اللہ بتا دے گا. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھا کہ آپ بڑی خاموشی سے نکل رہے ہیں گھر سے, چپکے سے جوتیاں پہنی, چادر لی, کپڑے پہنے, یہ شک ہوا مجھے, اس لیے میں آپ کے پیچھے گئی. تو آپ نے ان کے سینے پہ الٹا ہاتھ مارا اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اللہ اور رسول آپ کے سلسلے میں خیرت کریں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج آپ کی باری ہے آپ کے ہاں میں آیا ہوں تو میں کسی اور بیوی کے پاس جاؤں؟ نہیں ممکن نہیں ہے ایسا. تو مطلب یہ ایک موقع ملتا ہے, لیکن یہ عام حدیث ہے, اس میں مہینے کا کوئی ذکر نہیں ہے, نہ شعبان کا مہینہ, نہ رمضان کا, نہ کوئی اور مہینے کا ذکر ہے, نہ جانے کون سے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. اس کو کھیت کھاد کے جل لے رہا ہے شعبان میں. لو بھائی یہ لوگوں یہ بھی سمجھ روایت مسلم کی, یہ تو نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ روایت مسلم میں بے شک موجود ہے, لیکن شعبان کے سلسلے میں نہیں ہے. یہ عام دنوں کے لیے تھی, اور کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر ہوا تھا اوپر سے اس کام کے لیے آپ قبرستان گئے تھے, واپس آ گئے. اسی سلسلے میں آج صدیقہ بھی گئی تھی, اس لیے نہیں گئی تھی کہ اللہ نے ان کو حکم دیا تھا خصوصی طور پہ کہ شعبان کا مہینہ ہے تو جا کے دعائیں بخشش کرو. تو اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ مختلف طرق سے آئی ہے, اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑا تھوڑا دوست ہے. اگر ہم اس کو صحیح اصل میں گہرائی مان لیں تو اس میں دو باتوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس رات کو جو شعبان کی رات آتی ہے پندرہویں تاریخ کی, آسمان دنیا پر آ جاتا ہے, اور جو ان لوگوں کی بخشش کر دیتا ہے کہ جو اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے اور آپس میں حسد و بغض نہیں رکھتے, دل ان کا صاف ہے آئینے کی طرح اور شرک سے وہ پاک ہیں, تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کر دے گا. یہ جو ہے نا, اس کا جو متن ہے یہ خود اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ جو آدمی مشرک نہیں ہے, موحد ہے, اور جو کسی سے بغض نہیں رکھتا ہے, تو اس کی دونوں افعال ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر ہی دے گا. ہونا تو یہ چاہیے تھا جو لوگ گناہ کر رہے ہیں بہت زیادہ, انہیں یہ تمام کام کیے ہیں تو پھر میں ان کو بخش دوں گا, ایسا نہیں ہے. تو حدیث کے متن پر بھی کلام ہو سکتا ہے, لیکن بھارت پھر بھی یہ حدیث ضعیف تو ہے, لیکن ہم صحیح بھی مان لیتے ہیں. دو باتوں کا ذکر ہے, اللہ کے ساتھ شرک مت کرو, اور آپس میں کینہ اور بغض جو ہے وہ فوراً نکال دو, ورنہ اللہ تعالیٰ بخشش نہیں کرے گا. اس سلسلے میں رسالہ ہے, وہ آپ پڑھیے, دوسروں کو پڑھائیے, کیونکہ آپ خود تو پڑھتے نہیں ہیں, دوسروں کو بانٹ دیتے ہیں. جا کے جب آپ سے سوال ہوتا تو آپ کو یاد نہیں ہوتا ہے کیا کہنا کیا تھا, کیا تھا اس رسالے کے اندر. اس طرح سے یہ ہوگا کہ آپ کو معلومات بھی ہو جائے گی اور اس طرح سے آپ کی جو ہے نا علم اضافہ ہو جائے گا. دوسری بات یہ, کل منصور صاحب جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا اچانک, وہ صحیح سے شاید شوگر وغیرہ کم ہو گئی جس کی وجہ سے وہ فوت ہو گئے. ان کے لیے دعا کریں آپ کہ اللہ ان کو معاف کرے. تھے تو مسلم جماعت کا آدمی تھے, اگر کسی ساتھ کا ان کو پتوئی لین دین ہو تو اللہ کے لیے چھوڑ دیں کہ ہر آدمی ساتھ حساب کا پڑ سکتا ہے. کوئی آدمی بھی اس سے بعید نہیں ہے کہ وہ قرض نہ لیتا ہو, ادھار نہ لیتا ہو. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلات اپنی نمازوں میں دو باتوں کی بہت فراہم دیتے ہیں, عذاب قبر اور قرض کے بوجھ. اور یہ بات دیکھیے, اتنی توبہ کرنے کے بعد بھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے ہیں, صحیح بخاری میں ہے, آپ کی زیرہ ایک یہودی کے پاس رکھی ہوئی تھی, آپ نے ان سے قرضہ اٹھا لیا. تو مطلب بتانے کا یہ کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں کسی کو فرار نہیں ہے, تو اس میں جو آدمی کر سکتا ہے کرے, اور جو نہیں کرتا ہے اس کو ہم مجبور نہیں کریں گے. جو ان کے روایتی نے وہ اس کی ذمہ داری دے دیں, اور تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ کر کے اتاریں گے تو وہ دریا بن جائے گا. کیونکہ اس سلسلے میں سخت وعید ہے, ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے, ایک شخص کا جنازہ رکھا ہوا تھا, پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس پر ترس تو نہیں ہے, اس پر ترس تو نہیں ہے, کہا کہ ہے, تو فرمایا صلوا فیہ, تم اپنے بھائی کی نماز پڑھا دو. یہ کہہ کے چلے گئے, نماز نہیں پڑھائی آپ نے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا, انہوں نے کہا کہ ان کا قرض میں اپنے ذمہ لیتا ہوں, میں ادا کر دوں گا اور پھر ان کی نماز پڑھا دوں. پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں ملے, آپ نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا کر دیا, آپ نے فرمایا آپ کا تم نے صحیح فیصلہ کیا. جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مسلم ساتھی بھی اگر اس میں گنجائش ہے اور اپنی اس کو قابل سمجھتا ہے تو کر دے, ورنہ ابو داؤد صاف صاف الفاظ ہیں کہ اس آدمی کی لاش زمین اور آسمان کے بیچ میں مول لگ لگ کی رہتی ہے جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے. اسی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ لوائقین اپنے ذمہ لے لیتے ہیں, وہ بچ جاتا ہے, بعد میں وہ پھر قرض کرتا رہتا ہے. اقول قولی ہذا, استغفر اللہ.